بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد إلى سنة والجماعات کا عقیدہ قرآن و حدیث کی روشنی میں سلف صالحین کے مفہوم سے اللہ تعالیٰ پر ایمان اور پہنچے تھے اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات پر ایمان. پچھلے دروس میں اہم قاعدے بیان کیے تھے اس باب میں, اور آج کے درس میں اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کو کچھ تفصیل سے بیان کرتے ہیں, ان قاعدوں کو جو ہم نے جن کو ہم نے پڑھا ہے, کیا ہم نے سمجھا ہے کہ نہیں, پریکٹیکلی ان کو اپلائی کرتے ہیں بعض اسماء اور صفات پہ تاکہ بات آسان ہو جائے. اور اسماء و صفات کا باب جو ہے ایک علمی باب ہے, سارے مسائل علمی مسائل ہیں. کچھ ساتھی تھوڑے سے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ جو مسائل ہیں نئے نئے مسائل ہیں اور ان کو بار بار اس طریقے سے بیان کرنا تھوڑے سے شاید دشواری پیش ہوتی ہو بعض ساتھیوں کو, تو اس کی تفصیل کی وجہ یہ ہے, مقدمے کے طور پر میں دو باتیں بیان کر لوں. پہلی بات یہ کہ ہم تفصیل کیوں بیان کرتے ہیں, اسماء و صفات اللہ تعالیٰ کے ہیں جیسے ہیں کافی تھے, اتنے تفصیل میں جانے کی کیا ضرورت ہے. کتنا درس ہے آج اس میں اسماء و صفات کے بارے میں, کتنا ہے, کتنا ہو گیا, پانچ ہو گئے تقریباً, پانچ میں چھٹا ہو گیا شاید, تو اتنی لمبی بات کرنے کی کیا ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات ہیں بس کافی ہے, مسلمان بیچارے جانتے ہیں, کیا لوگوں کو پریشان کرنے سے باتیں بیان کر کے, تو تفصیل کی کیا ضرورت ہے. اس کے جواب میں یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کلام پاک میں بیان کیا ہے, قرآن مجید میں بیان کیا ہے, اور جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں بیان کیا ہے وہی کافی ہے. ان کے ظاہر پہ ہی عمل کیا جاتا ہے اور یہی صحابہ کرام کے زمانے سے چلا رہا ہے, لیکن جو ہی یہ دور یہ زمانہ وحی سے دور ہوتا گیا اور قرآن اور حدیث اور سلف صالحین کی سمجھ سے دور ہوتا گیا تو بدعتی لوگ بیچ میں آئے اور نئی نئی بدعتیں وجود میں آئی. لوگوں نے اتنی جرت کی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات پہ بھی اپنے اپنے اظہار خیال کیا. یعنی دیکھیں پہلے جو بدعت تھی ایمان کے مسائل میں تھے, ایمان بڑھتا ہے کم ہوتا ہے الگ مسئلے تھے, یا خوارج کا جو ایک طریقہ تھا کہ گناہ کبیرہ والا کیا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے یا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ پر جرت کسی نے نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ کے نام ہوں صفات ہوں, وہاں تک کسی نے رسائی نہیں کی. لیکن کچھ ایسے فرقے آئے بعد میں جنہوں نے براہ راست اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات کا انکار کیا اور باطل تأویلیں بیان کی. ان کی ضد میں کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے تشبیہ کی, آپ لوگ انکار کرتے ہیں ہم اس با... یعنی ایک گروہ نے انکار کرتے ہوئے حد سے گزر گئے اور دوسرے گروہ نے اقرار کرتے ہوئے حد سے گزر گئے, تو ایک عجیب سا ماحول ہو گیا اور عوام الناس میں یہ بات ایسی رچ گئی جیسا کہ انسان جسم کے اندر خون دوڑتا ہے. آپ کسی بھی آج کل کے زمانے میں ہمارے ملک میں کسی سے سوال کریں اللہ تعالیٰ کہاں ہے, کیا جواب ہوگا, ہر جگہ موجود ہے. سبحان اللہ, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لونڈی سے سات سالہ لڑکی, سات یا آٹھ نو سال کی لڑکی تھی, سوال کیا. جاریہ کہتے ہیں جس کی عمر سات اور دس سال کے درمیان میں ہو, سات سے زیادہ اور دس سے کم, این اللہ, کیا جواب دیا, اللہ فی السماء, اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, اللہ تعالیٰ تو آسمان پہ ہے. یہ جاہل لونڈی بھی جانتی ہے اپنی فطرت سے کہ اللہ تعالیٰ آسمان پہ عرش پر مستوی ہے, لیکن آج کل کے جو علم کے مدعی ہیں عوام الناس تک یہ بات کس نے پہنچائی, جو علم کے مدعی ان سے سوال کر وہی یہی کہتے ہیں ہر جگہ موجود ہیں. اب ہم الناس سے کہیں وہ بھی ہے کہ ہر جگہ موجود ہیں. اب ہمیں مجبوراً جب حق کے اندر باطل مکس ہو گیا اور حق اور باطل کی پہچان نہ رہی, عوام الناس میں یہ بات بالکل رائج ہو گئی, تو مجبوراً ہمیں یہ قدم اٹھانا پڑا اور لوگوں کو اس باطل سے آگاہ کرنا پڑا اور باطل کو الگ کر کے, حق کو الگ کر کے حق کو بیان کرنا ہمارے لیے آج کل کے دور میں اب ضروری ہو گیا. اب علماء کا فرض ہے کہ وہ باطل کو اور حق کو الگ الگ کرے. قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. جب حق اور باطل الگ الگ ہو جائیں گے تو پھر باطل رہے گا کیا؟ نہیں رہے گا, اور حق ہمیشہ سے رہنے والا ہے اور ہمیشہ رہے گا. لیکن عوام الناس کو پتہ نہیں. اب اگر ہم بھی خاموشی اختیار کرو, یہی کہیں کہ لوگوں کو کیا پریشان کرنا ہے, اسماء صفات کی کیوں اتنی لمبی بات ہم نے کرنی ہے, کبھی قاعدے بیان کر رہے ہیں, کبھی تفصیل بیان کر رہے ہیں, کبھی تعریف بیان کر رہے ہیں, لوگ بےچارے پریشان ہو رہے ہیں, لوگوں کو پاس اتنا پیسنے کو اپنا پیٹ پالیں, کس کے پاس اتنا وقت ہے کہ ان مسائل میں پڑے؟ یاد رکھیں, دنیا سے اگر آپ جاتے ہیں اور بھوک سے مر کے جاتے ہیں, آپ کے لیے وہ بہتر ہے کہ آپ اس دنیا سے ایسے کبھی نہ جانا کہ آپ اپنے رب کے بارے میں کچھ جانتے نہیں. اللہ تعالیٰ کہے میں رحمان رحیم ہوں, اور ایک شخص آ کے کہے نہیں اللہ تعالیٰ رحمان ہے کہ رحمت نہیں کرتا. رحمان مانتا ہوں میں, نام ہے, لیکن رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ, ہم خاموشی سے سنتے رہیں اور کہیں شاباشی دیں ان کو, یا خاموشی اختیار کر کے لوگوں کو دھوکے میں ڈالیں. برائی کو دیکھ کے نہ روکنے والا بھی برائی میں شامل ہوتا ہے. تو اس لیے جب ہم یہ تفصیل بیان کرتے ہیں, اس کی وجہ لوگوں کو پریشان نہیں کرنا ہے, بلکہ لوگوں کو آسان طریقے سے ان مسائل کو بیان کرتے ہوئے راہ راست کی طرف لے کے آنا ہے, صراط مستقیم کی طرف لے کے آنا ہے, تاکہ ان کے دل بھی صاف ہو جائے, ان کا عقیدہ بھی درست ہو جائے, اور اس نور کا جو عقیدے کا نور, جو حق کا نور ہے ان کے دلوں میں, اس کا اثر ان کے جسم پر بھی ہو, تاکہ وہ جو بھی قدم اٹھائیں تو علی نور و بصیرہ, بصیرت پہ واضح ہو کہ کوئی شک و شبہ نہ ہو. کوئی سوال کرے اللہ تعالیٰ کہاں ہے تو اسی نتان کے جواب دے الرحمن علی العرش استوا, اللہ تعالیٰ کی یہی فرمان ہے. اور نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں آیا کہ جب لوڈی سے سوال کیا, جاریہ سے سوال کیا, تو اپنی انگلی آسمان کی طرف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے. آج اسی کی وجہ سے ہم یہ تفصیل بیان کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے لیے, لوگوں کو ان مسائل کو آسانی سے سمجھ آ جائے. تو آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں کچھ اللہ تعالیٰ کے کچھ نام اور صفات کا بیان. پہلی صفت جن کا آج ذکر کریں گے, صفت العزت, اللہ تعالیٰ عزت والا ہے. اللہ تعالیٰ عزت والا ہے اپنی جلالت, قدر اور عظمت کے مطابق. جیسے اللہ تعالیٰ کی شان عالی ہے, ویسے اللہ تعالیٰ کی عزت اور دیگر صفات بھی صفات الکمال ہیں. کیونکہ عزت مخلوق کو بھی ہے, اللہ تعالیٰ انسان کو باعزت پیدا کیا ہے, یہ عزیز انسان عزت والا ہے, اور خالق بھی عزت والا ہے. اس لیے شروع میں کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ عزت والا ہے اپنی جلالت, قدر و عظمت کے مطابق. جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات اور شان بلند ہے, اللہ تعالیٰ کی عزت بھی صفات بھی ویسے صفات و کمال ہے, مخلوق کی صفات سے بالکل دور. اللہ تعالیٰ عزت والا اس کی دلیل کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے شروع جو پہلا قاعدہ تھا, کوئی بھی نام یا صفت اللہ تعالیٰ کے لیے جب بیان کریں گے تو دلیل ہونی چاہیے قرآن مجید سے یا صحیح حدیث سے. تو اللہ تعالیٰ عزت والا اس کی دلیل کیا ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سورۃ الصفات آیت نمبر 181. ترجمہ, پاک ہے تمہارا رب عزت والا جس چیز سے وہ اسے وصف کرتے ہیں, اور پیغمبروں پر سلام ہے, اور حمد و ثنا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے جو سب جہانوں کا رب ہے. اور یاد رکھیں صفت العزت جو ہے اللہ تعالیٰ عزت والا ہے, یہ ذاتی صفت ہے اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے عزت والا ہے, اور ذاتی صفت کون سی ہوتی ہے؟ ذاتی صفت جو ہمیشہ سے ہو, جس کا مشیت سے ارادے سے کوئی تعلق نہ ہو. جب اللہ تعالیٰ چاہے تو یہ صفت وجود میں, جب نہ چاہے تو یہ صفت نہ ہو. صفت فعلیہ کون سی ہوتی ہے؟ جب اللہ تعالیٰ چاہے تو وجود میں آتی ہے, جب نہ چاہے تو نہیں. لیکن صفت العزت جو ہے یہ ذاتی صفت ہے, ہمیشہ سے ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے عزت والے ہیں. اور اس میں دو قاعدے جو ہم نے پہلے بیان کیے اس میں ہم شامل کریں تاکہ بات ہر صفت جب بھی ہم بیان کریں تو یہ تین چیزیں ہر صفت کے ساتھ لگا لیں، آپ کے لیے بات بالکل آسان ہو جائے گی. ایک بات تو میں کر چکا ہوں ابھی، کون سی؟ کہ اللہ تعالیٰ عزت والا ہے اپنے جلالت، قدر اور عظمت کے مطابق. جیسے اللہ تعالیٰ کی شان بلند ہے ویسے اللہ تعالیٰ کی صفات بھی بلند ہے اور صفات و کمال ہے. تو ایک جملہ ہے ہر صفت کے ساتھ آپ لگائیں گے. دوسرا جملہ، عزت کا لفظ معلوم ہے کیا مطلب ہے، کیفیت مجہول ہے اور اس پر ایمان واجب ہے، وہ جو انکار کرتا ہے بدعتی ہے. یہ بھی ہر صفت کے ساتھ. امام مالک کا قول مشہور ہے، الاستواء معلوم والکیف مجہول والایمان به واجب والسؤال عنه بدعۃ. جو یہ سوال کرتے کہ یہ صفت کیسی ہے وہ بدعتی ہے. تیسری بات، جب صفت کا صفت کی نسبت اپنے موصوف کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، جب یہ نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی خاصیت لے لیتی ہے، جب مخلوق کے ساتھ یہ صفت نسبت کرتی ہے تو مخلوق کی صفات، مخلوق کی جو خصوصیت ہے وہ لے لیتی ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی عزت والا ہے، مخلوق بھی عزت والا ہے، لیکن کیونکہ جب ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ عزت والا ہے تو ہم نے نسبت عزت کے اللہ تعالیٰ کی طرف کی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے عزت والا ہے، تو کیا یہ انسان ہمیشہ سے عزت والا ہے؟ نہیں، ہمیشہ عزت والا نہیں. جب یہ انسان پیدا ہوتا ہے تب دیکھیں کیسے پیدا ہوتا ہے، ایک نطفے سے. یہ نطفہ کہاں سے خارج ہوتا ہے؟ یہ نطفہ کیسے ایک خون کا لوتھڑا بنتا ہے، خون، پھر آہستہ آہستہ کتنی مشکل سٹیجوں سے یہ آہستہ آہستہ اس شکل کو حاصل کرتا ہے جس پہ آج یہ انسان سینہ تان کے بیٹھا ہے. ہمیشہ سے عزت نہیں تھی، لیکن رب ذو الجلال ہمیشہ سے عزت والا ہے. اس انسان کی عزت ختم ہو جائے گی مرنے کے ساتھ، جتنے بڑے عزت والا ہو مر گیا ختم ہو گیا، یا کبھی بھی اس دنیا ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کئی موڑ آتے ہیں انسان کی زندگی میں. تو انسان، مخلوق کی عزت جو ہے وہ ناقص ہے اور خالق کی عزت کامل ہے. تو یہ دونوں میں مشابہت ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. تو یہ تیسری بات ہے. تو ان تین باتوں کا ہر صفت کے ساتھ خاص خیال رکھنا ہے تو انشاءاللہ بات آسان ہو جائے گی. دوسری صفت ہے صفت الاحاطہ. اللہ تعالیٰ محیط ہے، یعنی اپنی سب مخلوقات کو گھیرا ہوا ہے اللہ تعالیٰ. الاحاطہ کیسے گھیرا ہوا ہے؟ اللہ اعلم، لیکن گھیرا ہوا ہے. جی ہاں، اور اللہ تعالیٰ کی یہ صفت الاحاطہ جو ہے کہ اپنی پوری مخلوق، پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے گھیرا ہوا ہے اپنی عظمت اور جلالت اور قدر کے مطابق. جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات بلند ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت بھی صفت الکمال اور بلند ہے. اس کی دلیل کیا کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو گھیرا ہوا ہے، پوری کائنات کو. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد باری تعالیٰ ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں، اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء، وانت الآخر فلیس بعدک شیء، وانت الظاہر فلیس فوقك شيء، وانت الباطن فليس دونك شيء. اور اس حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا احاطہ جو ہے وہ زمانی بھی ہے اور مکانی بھی ہے. کیسے؟ الاول یعنی اللہ تعالیٰ سے پہلے کوئی چیز نہیں، الآخر اللہ تعالیٰ کے بعد کوئی چیز نہیں، الظاہر ليس دونك شيء، اللہ تعالیٰ سے اوپر کوئی چیز بھی نہیں، الباطن اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی نہیں، باریک بینی بھی جانتا ہے. تو یہ جو صفت الاحاطہ ہے یہ صفت بھی ذاتی صفت ہے اللہ تعالیٰ کی، ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے اور ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس صفت سے متصف ہے. یہ تینوں قاعدے آپ اپلائی کرتے ہیں. جی آپ سے شروع کرتے ہیں عمران بھائی. اللہ تعالیٰ کی صفت احاطہ کی؟
جی اللہ تعالیٰ کی صفت احاطہ جس طرح اس کی شان کے مطابق.
ٹھیک ہے, جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات بلند اور عالی ہے اس طرح اللہ تعالیٰ کی صفت بھی بلند اور عالی اور صفت و کمال ہے. ٹھیک ہے, دوسری احاطہ کا معنی معلوم ہے کہ ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے. ٹھیک ہے,
لیکن
کیفیت کیسے؟ اللہ اکبر, کیفیت مجهول ہے کہ کیسے گھیرا ہوا ہے. جیسے اس دیواریں ہمیں گھیرا ہوا ہے اس طریقے سے, اللہ اعلم. یہ کیفیت ہے کہ دیواریں ہمیں گھیرا ہوا ہے, یہ کیفیت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے گھیرا ہوا ہے, کیسے گھیرا ہوا ہے یہ مجهول معلوم نہیں. نمبر تین, کیوں واجب ہے ایمان؟ واجب ہے کیوں واجب ہے؟ اس لیے کہ اس کی دلیل آ گئی ہے. اور جو اس کا سوال کرے کہ کیسے ہے,
اس کا سوال کرے
وہ بدعتی ہے.
تیسرا جو ہے جس کی طرف نسبت کی جا رہی ہے اس کے شان
اللہ اکبر. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کا احاطہ ہمیشہ سے ہے, اپنی کائنات سے ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی غافل نہیں, ہمیشہ سے. اور مخلوق کا دیکھے احاطہ ہے, اب میرا بھی احاطہ ہے. میرا احاطہ کہاں تک ہے؟ اس کمرے کے اندر ہے بس. دیوار کے باہر کیا ہو رہا ہے؟ ناقص ہے, نہیں جانتا ہوں. پیچھے کیا ہو رہا ہے؟ نہیں جانتا ہوں. میں تو یہ بھی نہیں جانتا کہ میرے سر کے پیچھے کیا, آپ لوگ جانتے ہیں, میں نہیں جانتا ہوں. تو مخلوق کے پاس بھی صفت موجود ہے لیکن محدود ہے, ناقص ہے. تیسری, چوتھی اور پانچویں صفت اکٹھے بیان کرتے ہیں, صفت العلم والحکمہ والخبرہ. اللہ تعالیٰ علم والا ہے, حکمت والا ہے اور باریک بینی جاننے والا ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفات ہے, اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ان سے متصف ہے. باریک بینی جاننے, خبرہ, ہاں عربی میں خبرہ ہے اور اردو میں باریک بینی جاننے والا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفات ہیں. جب ہم کہتے ہیں ذاتی صفات کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ متصف ہے, ہمیشہ سے. اور اس کی ضد میں کون سی صفت ہے دوسری؟ فعلی صفت. ایک ذاتی ہے, ایک فعلی ہے. فعلی کون سی ہے؟ جس کا تعلق ہوتا ہے مشیت سے, جب چاہے اللہ تعالیٰ ہوتی ہے, جب نہ چاہے تو نہیں ہوتی.
اس کا مثال صفت
نزول, اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں رات کے آخری پہر میں, یہ صفت جو ہے جب چاہتے ہیں نازل ہوتے, جب چاہتا ہے نازل نہیں ہوتا. اور دوسری مثال, ہاں اللہ تعالیٰ صفت الضحک, مسکرانا, ہنسنا, یہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے جب چاہے اللہ تعالیٰ مسکراتے ہنستے اور جب چاہے نہیں. اور تیسری کچھ ایسی صفت بھی ہے جو دونوں پر مشتمل ہے, ذاتی بھی ہے اور فعلی بھی ہے. صفت تین ہے, ایک تو بتا دے.
بخشش کرنا,
جب چاہے معاف کرے, جب چاہے معاف نہ کرے, تو فعلی ہے. صفت الکلام, اللہ تعالیٰ کلام فرماتے ہیں, ہمیشہ سے متصف ہے. ذاتی صفت ہے کہ نہیں؟ ذاتی ہے, لیکن جب چاہتے ہیں کلام کر, جب چاہتے ہیں نہیں کرتے. سننا, دیکھنا, ٹھیک ہے, یعنی یہ تین صفات جو ہیں اللہ تعالیٰ ان سے متصف ہے اپنی جلالت اور قدر کے لحاظ سے, جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے لیے لائق ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے, وہ العلیم الحکیم, اور وہی ہے علم والا, حکمت والا. سورۃ یوسف آیت نمبر 10. دوسری کا ارشاد فرمائے, وہ الحکیم الخبیر, اور وہی ہے حکمت والا, ہر چیز سے باخبر. سورۃ انعام آیت نمبر 18. اب آپ بتائیں جنید, ان صفت العلم ان تین قاعدوں سے بغیر دیکھے,
اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی عزت و جلال,
علم کی صفت ہے. اللہ تعالیٰ کا علم ہے, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات بلند ہے, اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی یہ صفت علم جو ہے یہ بھی بلند ہے اور صفت و کمال ہے. نمبر دو, علم معلوم ہے, اور کیسا علم ہے؟ مجہول ہے, نہیں جانتے کیسا ہے. اس پر ایمان لانا واجب ہے, اور سوال کرنا کیسا علم ہے بدعت ہے. تیسری بات, علم کی صفت خالق کے ساتھ جب نسبت ہو جاتی ہے تو وہ علم ازلی ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے اور کیا ہو چکا ہے, کیا ہو رہا ہے, کیا ہوگا, اور جو کچھ نہیں ہوگا, جو کچھ نہیں ہوا اگر ہوگا تو کیسے ہوگا. اور مخلوق کی صفت علم کیسی ہے, کیسے شروع میں جاہل تھا, پھر عالم بنا, پھر بھول گیا, پھر مر گیا, ختم ہو گیا. تو شروع میں بھی نقص ہے, آخر میں بھی نقص ہے, لیکن رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی کی جو صفت علم ہے وہ ازلی ہے, ہمیشہ سے ہے, اور جو ہمیشہ سے ہے وہ کامل ہے. تو مخلوق کی صفت ناقص ہے اور خالق کی صفت کامل ہے. حکمت کی صفت آپ بتائیں, اسی طریقے سے اسی قانون پہ حکمت, اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے. ہاں, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے اور شان بلند ہے, ویسے اللہ تعالیٰ کی حکمت بھی کامل ہے. نمبر دو, حکمت کا معنی معلوم ہے, کیفیت مجہول ہے, نہیں جانتے ہم. اور ایمان لانا حکمت پر واجب ہے, کیوں؟ اس کی دلیل موجود ہے, وہو العزیز الحکیم, یا دوسری رات جو میں نے بیان کی ہے. نمبر چار, جو سوال کرتا ہے کہ حکمت کیسی ہے وہ بدعتی ہے. تیسرا قاعدہ, جب یہ صفت حکمت کی خالق کے ساتھ منسوب کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی خاصیت لے لیتی ہے. خالق کی خاصیت کیا ہے حکمت کی؟ کہ اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے, الیس اللہ بحکم الحاکمین, احکم الحاکمین ہیں, ہمیشہ سے حکمت والے ہیں, ہمیشہ سے. سبحان اللہ, جو مخلوق ہے اس کی صفت بھی ہے حکمت کی, حکمت نہیں انسان کی, انسان بھی حکمت والا ہے, لیکن شروع میں نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا. اب بچہ حکمت والا ہوتا ہے, اب بچہ جو ماں کے پیسے کرتے حکمت والا ہوتا ہے کیا؟ تو ایک سٹیج تھی جب جاہل تھا, صفیح تھا, حکمت کے الٹ ہے صفیح, صفر. کہ اگر آپ کی عمر 3-4 سال, آپ کو میں 1 ریال دوں, 4 سال بچہ کچھ لے کے آ سکتا ہے دکان سے؟ صفیح ہے بےچارا, پتہ نہیں, حکمت نہیں اس کے پاس. وہ چاہے تو اس کو پھاڑ دے, چاہے تو اس کے ساتھ کھیل لے, مٹی اس میں اندر بھر دے, چاہے تو اس کو پھینک دے, چاہے تو کوئی چیز لے لے. تو 3-4 سال بچہ حکمت نہیں ہے. تو پہلے حکمت نہیں تھی, جب حکمت آئی وہ بھی ناقص. کیا ہر انسان حکمت والا ہر وقت حکمت استعمال کرتا ہے؟ بہت ساری جگہوں پر انسان سے ایسے عمل ہو جاتے ہیں کہ خود حیران ہو, تو میں نے کیسا کیا یہ, اس وقت میری حکمت کہاں گئی؟ تو یہ رب ذوالجلال سبحانہ وتعالیٰ کی حکمت ہے کہ اس حاکم جو حکمت والا انسان مخلوق ہے, اسے پتہ چلے کہ میں ناقص ہوں. اور خبرت, باریک بینی جاننے والا. زاہد آپ بتائیں, صفت الخبرہ, باریک بینی جاننے والا, ان تین قواعد سے کیسے بیان کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کی صفت الخبرہ بھی, باریک بینی جاننا بھی بلند ہے, ٹھیک ہے. نمبر دو, معنی معلوم ہے, خبرت کا معنی معلوم, سب باریک بینی, کون نہیں جانتا اس کا مطلب کیا ہے, سب جانتے ہیں. کیفیت کیسے جانتے ہیں نہیں معلوم, ٹھیک ہے. ایمان لانا اس پر واجب ہے, کیوں؟ دلیل موجود ہے, ٹھیک ہے. اور جو سوال کرتے کہ کیسی ہے وہ بدعتی ہے, ٹھیک ہے. تیسری نہیں, یہ ہو گیا. تیسرا قاعدہ, ہر سے یہ تین قاعدہ اپلائی کریں گے تو بالکل بات آسان ہو جائے گی, کہ یہ جو صفت ہے جب خالق کی طرف نسبت کرتے ہیں اس کے خالق کی خاصیت لے لیتی ہے, کہ ہمیشہ سے متصف ہے, ہمیشہ سے باریک بینی جاننے والا ہے. اور جو مخلوق کی طرف ہم آتے ہیں تو ہم بھی مائکروسکوپ میں جا کے کچھ باریک بینی دیکھ لیتے ہیں. پہلے پتہ نہیں تھا بیکٹیریا کیا ہوتی ہے, تو مائکروسکوپ ایجاد کیا, مشکل سے جا کے کچھ دیکھا, جب اس سے نہیں تھا تو نہیں جانتے تھے, اور جب دیکھا پھر بھی نہیں جانتے. بہت سارے ایسے جراثیم جو نہیں جانتے ہم, تو جانے کے بعد بھی ناقص ہے, اس کے بعد فنا ہے کہ نہیں, فنا ہے. تو مخلوق کی طرف جب نسبت ہوتی ہے تو مخلوق کی خاصیت لے لیتی ہے یہ صفت, اور جب خالق کی طرف ہم نسبت کرتے ہیں تو خالق کی طرف نسبت کر کے ان کی خاصیت لے لیتی ہے. پہلے میں کہ اللہ تعالیٰ کی شان بلند ہے, یہ صفت بھی بلند ہے, اس میں تفصیل نہیں ہے, اس میں صرف بڑھائی کی بیان ہو رہی ہے, کہ یہ ہم سمجھیں اچھی طریقے سے کہ اللہ کی ذات سب مانتے ہیں. کوئی فرقہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہیں مانتا, جہمی بھی مانتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, معتزلی, اشعری, سارے یہ بھی جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات بلند ہے. جب یہ جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بلند ہے, شان بلند ہے, تو صفت بھی ویسے صفات الکمال ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بلند ہے. جب ہم یہ ہاں تیسرا کمپیریزن ہے خالق مخلوق کا. چھٹی ساتویں اور آٹھویں صفت، صفت الرزق والقوہ والمتانہ، اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے، رزق کی صفت، القوہ طاقت والا ہے، طاقتور ہے، متانہ المتین، اللہ تعالیٰ شدید طاقت اور قدرت والا ہے، ایک صرف طاقت ہے، ایک شدید طاقت والا، شدید قدرت والا. اس کی دلیل کیا ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، سورۃ الذاریات آیت نمبر 58، بے شک اللہ تعالیٰ ہی رزق دینے والا اور طاقت والا قدرت والا ہے. یہ جو صفت میں تین تین بیان کر رہا ہوں، آپ کو تعجب ہوگا کہ آپس میں کوئی خاص تعلق نہیں ہے، رزق کہاں اور طاقت کہاں، اور لیکن دیکھا جائے باریک بینی سے حکمت کے ساتھ، جب طاقت رہی تو رزق کون دے سکتا ہے؟ کیا خیال ہے کہ زمین کے پیٹ کے اندر ایک کیڑا ہے، یہ انسان وہاں اس تک رزق نہیں پہنچا سکتا. رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی ساتویں آسمان کے اوپر، عرش کے اوپر مستوی ہے، اور زمین کے پیٹ کے اندر کیڑے کو بھی رزق عطا فرماتا ہے. یہ طاقت دیکھیں، اور پتھر کے اندر ایک چونٹی پھنسی ہوئی اس کو بھی رزق ملتا زندہ ہے. تو اس لیے دوسری بات وجہ یہ ہے کہ میں نے تین کو اس لیے بیان کیا کہ ایک ہی آیت میں طالب علم کے لیے آسانی ہو جائے گی، جب دلیل پوچھو گے تو دلیل ایک ہی آیت میں آ گئی. تو تینوں صفات ایک ہی آیت میں آ گئی ہیں. رزق صفت آپ بتائیں انہیں تین قواعد پہ. اللہ تعالیٰ کی شان بلند ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفت صفت الکمال، جیسے اللہ تعالیٰ کی شان بلند ہے ویسے اللہ تعالیٰ کی صفت الرزق بھی صفت الکمال اور بلند ہے. ٹھیک ہے. نمبر دو، رزق کا مطلب معلوم ہے، ہاں، اور کیفیت کیسے رزق تھا فرماتا ہے. اب پتھر کے اندر چونڈی کو کیسے رزق پہنچاتا ہے ہمیں کیا پتا ہے، زمین کے نیچے کیسے، کیفیت مجھول ہے. ٹھیک ہے. ایمان لانا واجب ہے کیونکہ دلیل موجود ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے کہ میں رزق عطا فرماتا ہوں، میں رزق عطا کرتا ہوں، اور کوئی مخلوق کہا کہ نہیں اللہ تعالیٰ رزق نہیں دے سکتا، کتنی بڑی جرات ہے. تو اس کے جواب میں کیا کہتے ہیں، دلیل آ گئی ہے سر آنکھوں پہ، آمنا وصدقنا. تو ایمان واجب ہے،
سوال کرنا
بدعت ہے کہ کیسے رزق عطا فرماتا ہے بھائی. ہماری عقل تو حیران ہو جاتی ہے کہ پتھر کے چوٹی کو کیسے رزق عطا فرماتا ہے، تو عقل حیران ہو جاتی ہے کہ نہیں. اس لیے لوگوں نے یہ کہا کہ مخلوق بھی رزق دیتا ہے، خالق بھی رزق دیتا ہے، تو دونوں مشابہت ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں، یہ آپ کی غلط فہمی ہے. غلط فہمی کیسی دور ہوئی؟ ان تین قاعدے سے. اگر آپ کو 23 قاعدے بھول بھی جائیں، تین یاد رہ جائیں، پھر بھی آپ جواب دے سکتے ہیں عام جو ہے. ٹھیک ہے. اور تیسرا، اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتا ہے جب یہ جب اللہ تعالیٰ کے لیے ہم نسبت بیان کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے لیے جو خاصیت ہے وہ یہ صفت لے لیتی ہے. اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتا ہے کب سے؟ ہمیشہ سے. اور کس کس کو رزق عطا فرماتا ہے ہم گن نہیں سکتے. کب تک؟ ہمیشہ تک. جنت میں جنت کبھی فنا ہوگی؟ نہیں ہوگی. تو ہمیشہ سے رزق دینے والا، ہمیشہ رزق، ہمیشہ سے دینے والا اور ہمیشہ تک دینے والا، جس کا کوئی اینڈ نہیں. اور مخلوق کی دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے بیوی بچے دے دیے، سمجھتا میں رزق دینے والا ہوں. صبح کی ہے تو شام کی نہیں ہے، تین وقت کی ہے تو جو چاہتے وہ دے نہیں سکتا. کبھی 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 رزق موجود ہے لیکن کھا نہیں سکتا، بیماری ہے. نہیں، شوگر کے کتنے مریض ہیں، تمنا کرتے ہیں کہ اس رزق کو کھائیں، بینک بیلنس گن نہیں سکتے وہ، لیکن میٹھا کھا نہیں سکتے وہ. رزق تو موجود ہے، لیکن رزق دینے والے بھی ہیں، لیکن ناقص ہے یہاں پر. تو اللہ تعالیٰ کی صفت کہاں، جیسے اللہ تعالیٰ کی شان بلند ہے ویسے اللہ تعالیٰ کی صفت بھی بلند ہے. اور کہاں یہ مخلوق جو ہمیشہ سے ناقص ہے، تو رزق کی صفت بھی اس مخلوق کی ناقص ہے. جی، تینوں ذاتی صفت ہیں. صفت السمع والبصر، سننا اور دیکھنا. اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کو سننا اور دیکھنا اپنی مخلوق کے سننے اور دیکھنے سے ہٹ کر ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اور عظمت اور جلالت کے مطابق اور لائق. جیسے اللہ تعالیٰ کی شان بلند ہے ویسے اللہ تعالیٰ کی یہ صفت بھی صفت کمال اور بلند ہے. اس کی دلیل ارشاد باری تعالیٰ ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ تعالیٰ کے مثل کوئی چیز نہیں اور وہ سننے اور دیکھنے والا ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفات ہے. آپ ان تین قاعدوں پہ بیان کر سکتے ہیں جو بھی میں نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے. تین قاعدے میں نے بیان کیے ہیں. پہلا قاعدہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی شان بلند ہے ویسا ہے اللہ تعالیٰ کی یہ صفت صفت السمع آپ سننے کا کہہ دیں بصر کا بعد میں تاکہ آسانی ہو جائے. اللہ تعالیٰ کے سننا بھی ویسے بلند اور صفت کمال ہے جیسا اللہ تعالیٰ کی ذات بلند ہے. ٹھیک ہے. نمبر دو، سننے کا مطلب معلوم ہے. سننا کسے کہتے ہیں؟ بچے سے پوچھے سننا کسے کہ وہ بتائے گا سننا سننے کو کہتے ہیں. اچھا، اور کیفیت کیسے ہے؟ نہیں جانتے. کیوں نہیں جانتے؟ اس کی دلیل نہیں. اللہ تعالیٰ یہ تو فرمایا ہے کہ میں سننے والا ہوں، یہ نہیں بیان کیا میں کیسے سنتا ہوں. ٹھیک ہے. نمبر تین، ایمان لانے اس صفت پر کہ اللہ تعالیٰ سنتے ہیں واجب ہے، فرض ہر مسلمان پر. کیوں؟ دلیل آ گئی ہے، وہ السمیع البصیر. نمبر چار، جو سوال کرتا ہے کہ کیسے سنتا ہے وہ بدعتی ہے. ٹھیک ہے. اور تیسرا قاعدہ، اللہ تعالیٰ سنتا ہے، یہ صفت سننا جو ہے جب خالق کی طرف ہم نسبت کرتے ہیں تو خالق کی صفت لے لیتی ہیں، خالق کی خصائص لے لیتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سننے والا ہے، سب کی سنتا ہے، ہر زبان میں سنتا ہے اور ہر وقت سنتے، ہمیشہ سنتا ہے اور ہمیشہ سنتا رہے گا. یہ مخلوق ہے، پیدا ہوا سنتا ہے، کچھ سنتا ہے پتہ نہیں ہوتا. جو بچہ پیدا ہوتا ہے آواز تو سو جا رہی ہے، اسے پتہ نہیں ہے کہ یہ بابا کی آواز ہے، ماما کی آواز ہے، یا گاڑی کی آواز ہے، ہارون کی آواز، پتہ نہیں ہوتا اسے. سنتا تو ہے، پھر بڑا ہوا تھوڑا سا، پھر پہچان، سب سے پہلے بچہ پہچانتا ہے اپنی ماں کی آواز کو. رحمک اللہ. سب سے پہلی آواز جو بچہ پہچانتا ہے جانتے ہیں کس کی ہے؟ اپنی ماں کی آواز. کیوں؟ سب سے زیادہ قریب ہے، اس نے سینے سے لگائے رکھے، اس کی نہیں پہچانے کس کی پہچانے گی. اور آہستہ آہستہ جب اس صفت سمع جو ہے ڈیولپ ہوتے، آہستہ آہستہ انسان ایک وقت میں ایک ہی سن سکتا ہے. دو لوگ ابھی باتیں کرنا شروع کر دیں تو ہم پریشان ہو جائیں گے کہ کیا ہو رہا ہے، نہیں سن سکتے. تو شروع میں بھی ناقص ہے، جب سنتے ہیں تب بھی ناقص ہے. دور کی آواز اگر ہو تو کان ایسے کر کے مشکل سے ہم سنتے ہیں. سبحان اللہ. وہ جو مر جائیں گے تو یہ فنا ہو جائے گی. تو شروع میں بھی ناقص تھی، جب متصف ہوئے تب بھی ناقص، اور آخر میں بھی ناقص. تو کہاں صفت الکمال اللہ تعالیٰ کے، وہ کہاں اس مخلوق کے لیے یہ صفت النقص. اور بصر بھی اسی طریقے سے. ٹھیک ہے. یا پریکٹیکلی اور بھی بیان کریں، کافی ہے اتنا؟ آپ بتا سکتے ہیں صفت البصر کے بارے میں بتائیں. چلیں، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے. ٹھیک ہے. تو تین قاعدے میں نے بیان کیے ہیں. پہلا قاعدہ
شروع سے
دیکھتا ہے، جیسے نہیں پہلے شروع سے تاکہ آسان ہو. اللہ تعالیٰ کی شان، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے بلند ہے. ٹھیک ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات بلند ہے ویسے اللہ تعالیٰ کا دیکھنا بھی بلند ہے. ٹھیک ہے. نمبر دو، دیکھنا معنی کیا ہے؟ دیکھنے کا معلوم ہے، سب جانتے ہیں. دیکھنا کسی کو کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے. کیسے؟ اچھا، کیسے دیکھتے ہیں؟ اللہ اعلم. تو دیکھنا کی کیفیت مجہول ہے، نہیں جانتے. نمبر تین، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، اس پر ایمان واجب ہے. کیوں؟ اس کی دلیل موجود ہے، میں دیکھتا ہوں. نمبر چار، سوال نہیں کرنا کہ اللہ تعالیٰ کیسے دیکھتے ہیں، جو سوال کرتے ہیں وہ بدعتی ہے. تیسرا قاعدہ، اللہ تعالیٰ کی طرف جب ہم یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے، تو دیکھنے کی جو نسبت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف ہو کے اللہ تعالیٰ کی خاصیت کو لے لیتی ہے. ٹھیک ہے. اور جب مخلوق بھی دیکھتا ہے تو وہ مخلوق کی خاصیت لے لیتا ہے. اللہ تعالیٰ کیسے دیکھتا ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کی جو خاصیت ہے کیسے، تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے بہتر، لیکن اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے ہمیشہ سے سب کو، پوری کائنات کو. ہاں، اور ہمیشہ تک، اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. جنت کبھی فنا نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ جنتوں کی جنت میں بھی دیکھتا ہے ہمیشہ. ٹھیک ہے نا. مخلوق کی طرف آئے، دیکھتا ہے میں کیا دیکھ رہا ہوں جو میرے اس فیلڈ میں ہے، پیچھے کیا ہے. ہاں، پیچھے نہیں جانتا میں، دیوار کے باہر نہیں جانتا میں، اس میز کے اندر کیا ہے نہیں جانتا. جب تک کھولوں گا نہیں مجھے پتہ نہیں اس کے اندر کیا ہے. شروع میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے دیکھ رہا ہے لیکن پتہ نہیں کیا دیکھ رہا ہے. بچے کو پتہ ہے پنکھا ہے بابا ہے ماما ہے پتہ ہے کوئی؟ شروع میں بھی نقص, جب صفت یہ ملی تو یہ ہمیں کیوں لگائی ہوئی ہے, اینا کیوں لگاتے ہیں ہم, کمزور ہوگی بےچاری. اس کے بغیر اگر یہ نہ ہو تو مجھے ٹائم کا نہیں پتا کتنا ہے, یہ لگا رہے مجھے پتا بھی ہے کہ کتنا ٹائم. تو نقص ہے اور آخر میں فنا ہے. تو یہ صفت جو ہے مخلوق کے ساتھ جب ہم مل جاتی ہے, نسبت مخلوق کے ساتھ ہوتی ہے تو صفات المخلوق لے لیتی ہے, اور جب خالق کے ساتھ نسبت ہوتی ہے تو خالق سبحانہ تعالی کی خاصیت لے لیتی ہے. اس کے بعد صفت الارادہ والمشیئہ, اللہ تعالی کا ارادہ اور مشیئہ کی صفت, اللہ تعالی کا چاہنا, اللہ تعالی چاہتا ہے. اس کی دلیل ارشاد باری تعالی ہے فعال لما یرید, اللہ تعالی جو چاہتا ہے کرتا ہے, سورۃ البروج آیت نمبر 16. اور اللہ تعالی کا ارادہ جو یاد رکھو دو قسم کا ہے, اللہ تعالی کا ارادہ دو قسم کا ہے. ایک ہوتا ہے الارادہ الکونیہ, کونی ارادہ, یعنی جس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالی کی مشیت اور تقدیر سے جو کچھ بھی ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ارادہ کونیہ. خیر ہے, شر ہے, کفر ہے, ایمان ہے, فرما برداری ہے, معصیت ہے, یہ اللہ تعالی نے چاہا ہے. اللہ تعالی نہ چاہتا تو کبھی بھی کفر نہ ہوتا ہے, لیکن اللہ تعالی نے یہ جو چاہت ہے اللہ تعالی کے جو ارادہ ہے یہ ارادہ کونی ہے, قدر ارادہ کہتے ہیں. جو دوسرے قسم کا یعنی اور ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالی کو پسند ہو, یاد رکھیں یہ جو ارادہ کونی ہے اللہ تو پسند نہیں کرتا, اللہ تعالی کچھ ایسی چیز چاہتا ہے جو پسند بھی نہیں کرتا, یاد رکھیں. یہ کونن اللہ تعالی نے چاہا ہے کہ ایسا ہو کائنات میں ایسا ہو. جو دوسری قسم کا ارادہ ہے وہ ارادہ شرعیہ, شرعی ارادہ, جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے وہ عوامر اور احکام سے ہے جن کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور ان سے راضی ہوتا ہے, اسے کہتے ہیں شرعی ارادہ, اور جن کا واقع ہونا ضروری نہیں ہے. میں پھر سے دوہرا دوں تاکہ بات آسان ہو. اللہ تعالیٰ کے دو قسم کے ارادے ہیں, ایک ہے ارادہ کونیہ, تقدیر سے تعلق ہے اس کا, قدری ارادہ ہے, کونی ارادہ ہے, اور جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو یہ ہو کے رہتا ہے.
اچھا
یاد رکھنا, ہاں سب جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے, کوئی روک نہیں سکتا. ٹھیک ہے, اس کی دلیل میں یہاں پہ بیان کر دوں. میں ارشاد باری تعالیٰ انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له کن فيكون, اذا اراد اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے صرف حکم دیتا ہے کن وہ ہو جاتا ہے, سورۃ یاسین آیت نمبر 82. لیکن ارادہ شرعی جو ہے اس کا تعلق اللہ تعالی کہ ان اوامر اور احکام سے جن کو اللہ تعالی پسند کرتا ہے. اللہ تعالی پسند کرتا ہے پہلی بات, دوسری بات یہ ضرور نہیں کہ ہو, تفصیل آگے بیان کرتا ہوں, پہلے یہ سمجھ لیں آپ. جو کونی ہے وہ اللہ تعالی پسند نہیں کرتا, پسند سے تعلق نہیں اس کا, لیکن ہو کے رہتا ہے. اور یہاں پر جو شرعی ارادہ ہے اللہ تعالیٰ کا, اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہو, کہ ویسا ہو, ضروری نہیں ہے. اب مثال کے طور پہ نماز ہے, اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ لوگ نماز پڑھیں, لیکن سب لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے پھر بھی لوگ نہیں نماز نہیں پڑھتے, بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ نہیں؟ پسند کرتا ہے کہ لوگ نماز پڑھیں, لیکن اس کے باوجود بھی ابو جہل چلا گیا نماز نہیں پڑھی اس نے, بہت سارے آج بھی لوگ کلمہ پڑھنے کے بعد بھی نماز نہیں پڑھتے, تو کیا کہیں گے کہ اس شخص کا ارادہ اللہ تعالیٰ سے کے ارادے سے زیادہ قوی ہے؟ تو یہ کفر ہے. کوئی مسلمان کہہ سکتا ہے کہ بندے نے بھی چاہا اللہ تعالیٰ نے بھی چاہا, جو بندے نے چاہا وہ ہو, جو اللہ نے چاہا وہ نہ ہوا. یہاں پر یہ تفصیل کیوں بیان کی ہم نے کہ جبری اور قدرے یہاں پر اس گڑے میں گرے ہیں. جبری کیا کہ انسان مجبور ہے, انسان کا اپنے کوئی ارادہ نہیں, کچھ بھی نہیں, جو کچھ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے اور وہ ضروری ہو کے رہے گا. انہوں نے صرف ایک ارادہ کو لیا, کون سا؟ کونی ارادہ, جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ہو کے رہتا ہے. بس اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے کہ یہ بندہ نمازی ہو, بس ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے کہ یہ بندہ کافر ہو, بس ہو گیا. تو پھر حساب کتاب کس چیز کا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو مجبور کر دیا کہ تم کفر پہ زندہ رہو گے, کفر پہ مرو گے تو دوزخ کس کے لیے؟ پھر نعوذ باللہ, ظلم نہیں ہے کہ احکم الحاکمین کی یہی حکمت ہے کیا؟ نہیں. جو دوسرے قدری تھے, تقدیر کے منکر جو تھے, وہ کہتے نہیں, ارادہ جو ہے وہ شرعی ہے بس. انسان جو کچھ کرتا ہے اپنی مرضی سے کرتے, اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی, اللہ تعالیٰ کے ارادے کا کوئی دخل نہیں ہے. لیکن اہل سنت جماعت نے دونوں کو اچھی طرح سمجھا, ارادہ شرعی کیا ہے اور کونی کیا ہے, اور دونوں پر ایمان ہے. اب دیکھیں مثال کے طور پہ تاکہ بات آسان ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا اور نمازی سے راضی ہوتا ہے, مگر کچھ لوگ نماز نہیں پڑھتے, اس کی دلیل کیا ہے؟ اب دیکھیں, یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر, سورہ بقرہ نمبر 185. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا. یرید ارادہ ہے کہ نہیں؟ یہاں پر ارادہ کی صفت ہے کہ نہیں؟ ارادہ ہے, یرید. اچھا, اللہ تعالیٰ آسانی چاہتا ہے, آسانی پسند کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ کرتا ہے. کیا سب کے لیے آسان ہے نماز پڑھنا؟ نہیں. اچھا, اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ کفر ہو, اس دنیا میں کفر موجود ہو. کیوں؟ کفر ہے تو ایمان بھی ہے, کفر نہیں تو ایمان کو پہچان نہیں سکتے ہم. لیکن یہ حکم نہیں دے کہ کون زبردستی ہے کسی کفر کہ یہ کافر ہو, نہیں, یاد رکھیں. اچھا, اللہ تعالیٰ چاہا کفر ہو اور کفر ہوا, کیا تھا پسند کرتا ہے کفر کو؟ نہیں پسند کرتا. کہ کافر موجود ہیں کہ نہیں؟ موجود ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے. ٹائم کتنا ہوا دیکھیں ذرا. نہیں, اللہ تعالیٰ کفر چاہا ہے, کفر ہوا ہے, کفر اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ دنیا میں ہو. نہیں, اللہ تعالیٰ نے چاہے کفر ہو, کفر ہوا ہے. اب ابو جہل کفر پہ مرا ہے, اللہ تعالیٰ نے ابو جہل کو آنکھ دی, کان دیے, دماغ دیا, دل دیا, سب دیے سمجھنے کے لیے, اس کے باوجود بھی کفر پہ مرا ہے. اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ کفر ہو, ابو جہل نے چاہا کفر ہو, تو کافر ہو گیا. ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ جب چاہے کسی کو ہدایت دے دے, کسی کے لیے راستہ آسان کر دے, وہ الگ بات ہے, وہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. لیکن کوئی بندہ کبھی پسند نہیں کرتا. یعنی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا ہے, کافر کو دیکھ, مسلمان کو بھی دیکھیں, جو کچھ اللہ تعالیٰ نے کافر کو دیے ہیں سمجھنے کا آلہ جو ہے اور مواد جو ہے, وہ مسلمان کے پاس ہے کہ نہیں؟ بلکہ کافر کے پاس زیادہ ہے. اب دیکھیں ٹیکنالوجی کتنے ان کے پاس ہے. یہ حجت ہے ان کے اوپر کہ اتنا علم تم لوگوں نے دنیا کا حاصل کیا ہے, لیکن آپ کو یہ نہیں پتا تمہارا کوئی خالق بھی ہے. ایک سجدہ بھی نہیں کہ زندگی ساری. اور اس کی دوسری جو وضاحت ہے وہ دیکھیں, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ آسان راستہ آسان کر دیتا ہے, اور کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ مشکل راستہ آسان کر دیتا ہے. اب ایمان کا راستہ آسان ہے, جو ایمان میں داخل ہوا اس کے لیے آسان ہو گیا. کفر کا راستہ مشکل ہے, جو کافر ہونا چاہے اس کے لیے راستہ آسان ہو گیا. اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے, یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ کی چاہت ہے توفیق کی, یعنی اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے, بندے کی مشیت ہے. اگر ہم یہ کہ صرف اللہ تعالیٰ کے بندے کے نہیں تو مجبور ہے. اگر ہم چاہتے بندے کے اللہ تعالیٰ کے نہیں ہے پھر قدری ہیں, دونوں گروہ غلط ہیں. تو جو صحیح قرآن مجید میں وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ, یعنی جو تم چاہتے بلکہ جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے, یعنی انسان کی مشیت بھی ہے, ارادہ بھی ہے, اور اللہ تعالیٰ کی مشیت بھی ہے, ارادہ بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے, انسان کی اس کے بعد میں ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہے جو اس کے لیے ایمان اور کفر سب کچھ سمجھ سکے. اللہ تعالیٰ بندے کو توفیق دیتا ہے اور بندہ خود اختیار کرتا ہے. انسان کو خود بھی انسان مختار ہے کہ نہیں؟ اب آپ لوگ یہاں پہ ہیں, کسے مجبور کیا آپ کو؟ کیوں آئے؟ اپنی مرضی سے آئے ہیں. جو لوگ اس وقت سینما ہال میں بیٹھے ہیں, کسی مجبور کیا؟ مرضی سے گئے ہیں نا. اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے چاہے کہ آپ یہاں پہ, ان کے لیے چاہے کہ وہاں پہ. بس سمجھے کہ نہیں, یعنی ان کو توفیق دی, صحت دی. اگر وہ بیمار ہو جاتا جا سکتا سینما بھی؟ اگر آج میں بیمار ہوتا میں یہاں پہ بیٹھا ہوتا نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نہیں چاہا کہ آج میں درس پہ آؤں, میں نہ آتا. آج ہمارے ساتھ ایک دو نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نہیں چاہا وہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نہ چاہتا وہ شخص فلاں سینما پہ بیٹھے وہ بھی نہ جاتا. تو توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, اور مباشرت عمل کی انسان اس بندے کی طرف سے. وہ تفصیل ان شاء اللہ آگے آئے گی ان شاء اللہ اگلے دروس میں ان شاء اللہ.
جن کو تم چاہتے
ہیں, نقلا تہدی من احباب.
تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کا راضی نہیں تھا.
میں بتا رہا ہوں آپ کو, ان نقلا تہدی من احباب دوسری آیت میں ہے, انک لتہدی الی صراط مستقیم. ایک جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو ہدایت کی طرف نہیں لے کے آ سکتا, اور دوسری آیت میں فرمایا ہے کہ بے شک اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو راہ راست پر بلاتے ہو, ہدایت دیتے ہو. تو یہاں پر ٹکراؤ نہیں ہے, جیسے یہاں پر ٹکراؤ نہیں تھا ارادہ میں, وہاں پہ ٹکراؤ نہیں. وہ مسئلہ اور ہے. ہدایت کی قسمیں, ایک ہدایت دل کی ہدایت, وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, جب چاہے پھیر دے. ایک ہدایت ہے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور دعوت تبلیغ کا کام کرنے میں علماء, وہ لوگوں کو دلالت الارشاد کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے, دین کی طرف بلاتے ہیں مسائل کو آسان آسان کر کے. اللہ تعالیٰ جس کا دل پھیرنا چاہے پھیر دے, لیکن سمجھ سب کی پہنچ رہی ہے نا. تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ منع نفی کے آیت میں بیان کی ہے کہ انک لا تہدی من احببت, یعنی وہ ہدایت جو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, اے میرے پیارے کو تیرے ہاتھ میں نہیں ہے. لوگوں کے دل کو پھیرنا تیرے ہاتھ میں نہیں ہے, لیکن لوگوں کو سمجھانا یہ تو ہاتھ میں ہے. یہ بھی ہدایت ہے, یہ بھی ہدایت. لفظ ایک استعمال ہوا ہے دونوں کا, لیکن دونوں میں فرق ہے. تو گمراہ لوگ کیوں ہوئے اس باب میں؟ اس لیے گمراہ ہوئے کہ ان کو فرق کو پتہ نہیں چلا. ہدایت کو ایک ہی سمجھا ہے, ارادے کو ایک ہی سمجھا ہے, یہاں پر غلطی لگی اور آہستہ آہستہ یہ اس طریقے سے انتشار ہوا. تو آسانی کے لیے اس کے ایک پورا تقدیر کے مسائل آگے آئیں گے, اس میں تقریباً پورے 10-15 پوائنٹ ہیں, تفصیل سے میں بیان کروں گا وہاں پہ انشاءاللہ اشکال ختم ہو جائے گا. نہیں, انسان مجبور بھی نہیں ہے اور ہاں کم از کم قادر بھی نہیں ہے,
جس طرف وہ قدم بڑھائے گا
اللہ تعالیٰ اسے توفیق دیتا ہے,
اس کی توفیق
اس کے راستے. اللہ تعالیٰ کی صفت المحبہ والمودہ, اللہ تعالیٰ محبت کرنے والا ہے, مودت کرنے والا ہے, دونوں ملتے جلتے صفات ہیں, محبت کی اور مودہ کی. جی
معصیت,
ارادہ
معصیت,
ارادہ کونی جو مشیت کہتے ہیں اسے, ارادہ کونی کو مشیت کہتے ہیں. جی صفت محبہ والمودہ, اللہ تعالیٰ کی محبت کی صفت, اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. یہ صفت کون سی ہے؟ صفت
ذاتی,
یہ صفت صفت ذاتیہ ہے اور فعلیہ بھی ہے. اللہ ہمیشہ محبت کرتا ہے, جب چاہتا ہے تو کسی سے کرتا ہے, جب چاہتا ہے تو نہیں کرتا. اور یہ قرآن مجید سے ثابت ہے, اس کی دلیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے, وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ, اور تم احسان کرو بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 195. دوسری آیت میں مودہ کا ذکر ہے, یعنی صاف مودہ کہتے ہیں صاف محبت, شفاف محبت کو جو اپنے محبوب کے لیے خالص ہوتی ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے, وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ, سورۃ البروج آیت نمبر 14. اور یہ صفت فعلی صفت ہے, جب چاہتا ہے جس سے چاہتے محبت کرتا ہے. حقیقی محبت جو اللہ تعالیٰ کی جلالت اور عظمت اور قدر کے مطابق ہے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی شان بلند ہے اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی صفت بھی بلند ہے. مخلوق کی محبت ہے کہ نہیں؟ محبت ہے مخلوق کی, محبت کرتا ہے کہ نہیں؟ مخلوق محبت کرتا ہے, مختلف قسم محبت ہے, مخلوق محبت کرتا ہے, اللہ تعالیٰ بھی محبت کرتا ہے. کیا دونوں برابر ہیں؟ نہیں برابر. کیسے؟ تیسرا قاعدے سے ایکسپلین کریں. جب یہ محبت اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی خاصیت لے لیتی ہے. اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کی محبت پوری پوری مخلوق کے لیے ہے اور دائمی ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی. مخلوق کی محبت دیکھیں, پہلے نہیں تھی, جب ہوئی جدائی بھی ہوئی کہ نہیں, محبت میں تھوڑی سی نفرت بھی ہوئی کہ نہیں, تھوڑی سی دوری ہوئی کہ نہیں, تو نقص ہے اور آخر میں فنا ہے. تو مخلوق کی محبت اور خالق محبت کبھی بھی ایک جیسی نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کی صفت, اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کی صفت, اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے, اس کی رحمت اور مغفرت حقیقی ہے اس کی جلالت اور عظمت اور قدر کے مطابق. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی شان اعلیٰ اور بلند ہے, ویسے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت بھی بلند ہے. اسی حدیث بارے تعالیٰ ہے, دلیل اس کی کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, سورۃ فاتحہ نمبر 3. دوسری جگہ ارشاد فرمایا, ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما, اے ہمارے رب ہر چیز پر تمہاری رحمت اور علم وسعت پا گیا, سورۃ غافر نمبر 7. اور مغفرت کی صفت کی دلیل ارشاد باری تعالیٰ ہے, وہو الغفور الرحیم, وہو الغفور الرحیم, سورۃ یونس آیت نمبر 107. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی فعل صفات میں سے ہے. صفت المجیء والاتیان, اللہ تعالیٰ کا آنا, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آئیں گے. ارشاد باری تعالیٰ ہے, اس کی صفت کی دلیل کیا ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے, وجاء ربك والملك صفا صفا, سورۃ فجر آیت نمبر 22. اور تمہارا رب آیا اور فرشتے صفوں میں تھے. اللہ تعالیٰ کا آنا اس کی جلالت اور عظمت کے مطابق ہے, مخلوق کے آنے سے مختلف. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی شان بلند ہے, ویسے اللہ تعالیٰ کی صفت, یہ صفت بھی بلند اور صفت کمال ہے. بعض لوگ تحریف کرتے ہیں یا تأویل پیش کرتے ہیں, اور ایک آسان بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی تفسیر کو پہچاننا چاہتے ہیں کہ یہ اہل سنت جماعت کی تفسیر ہے یا نہیں, تو بعض آیات ہیں ان کو آپ, میں بیان کرتا ہوں درس کے ساتھ, جیسے یہ آیت ہے کہ آپ کو بیان کروں گا, آپ نوٹ کر لیں, اس تفسیر کو اٹھائیں اور اس آیت کا ترجمہ پڑھیں. جیسے آیت سورۃ الفجر آیت نمبر 22, ترجمہ کیا ہے؟ اور تمہارا رب آیا اور فرشتے صفوں میں تھے. کچھ لوگ یہ لکھتے ہیں, اور تیرے رب کا حکم آیا اور فرشتے صفوں میں تھے. رب کا حکم آیا, یعنی رب خود نہیں آیا. اب اس کیا کہتے ہیں, اب آنے کا انکار کیا کہ نہیں؟ انکار کیا. جب انکار کیا تو اس کی جگہ کیا پیش کیا؟ تعویل پیش کر کے حکم آیا. کہتے ہیں مخلوق بھی آتا ہے, خالق بھی آتا ہے, دونوں مشابہت ہوتی تو ہم یہ صفت نہیں مانتے, اس کا انکار کرتے ہیں. تو حکم تو آتا ہے اللہ تعالیٰ کا, تو اس کے جواب کیا کہیں گے ہم؟
مخلوق کا آنا اور اللہ کا آنے میں فرق ہے.
پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بلند ہے, یہ مانتے ہو تو یہ بھی سب سے پہلے یہ مان لو کہ اللہ تعالیٰ کی صفت صفت اور کمال اور بلند ہے. تفصیل, آنا معلوم ہے, آنا کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے, کیفیت مجہول ہے. غلطی کہاں سے ہوئی؟ کیفیت پہ وہ انہوں نے بات کی ہے, تب ان کے ذہن نے کہا کہ یہ مشابہت ہوتی ہے, تب اس گڑے میں گرے ہیں. تو کیفیت مجہول ہے. ایمان واجب ہے, اللہ تعالیٰ فرمائے وجاء ربک والملک صفا صفا, اللہ تعالیٰ چاہتے تو کہتے وجاء حکم ربک وجاء امر ربک, کہ اللہ تعالیٰ کو فصاحت بلاغت نہیں آتی کیا؟ نعوذ باللہ من ذلك. اللہ تعالیٰ واضح الفاظ میں فرمائے وجاء ربک, تیرا رب آیا, خود یعنی تیرا رب آیا. تو یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ آتے ہیں اور اس پہ ایمان لانا واجب ہے. جو سوال کرتا ہے کہ کیسے آتے ہیں, وہ بدعتی ہے, بدعتی ہے. اور بدعت کو کیسے وہ بیان کرتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ تعویل کر کے, اللہ تعالیٰ حکم آیا. ٹھیک ہے, اور تیسری بات کہ اللہ تعالیٰ بھی آتا ہے, انسان بھی آتا ہے. اللہ تعالیٰ کا آنا قیامت کے دن پوری مخلوق کا سر جھکا ہوگا, وہ رب آئیں گے, پوری مخلوق کو دیکھیں گے ایک وقت میں, پوری کائنات کو حساب کے لیے جب آئیں گے, اور ایک ایک کے بارے میں جاننے یعنی دیکھنا بھی اور جاننا بھی کہ کیا کر رہا ہے اور کس حال میں ہے اور کہاں اس کا راستہ ہے, اس کے دل میں کیا ہے, اس کی آنکھوں میں کیا ہے, ایک ایک بندے کے بارے میں پوری مخلوق, صرف انسان نہیں, درند پرند جن سب, ان سب ہوں گے وہاں پہ, اور فرشتے صفے باندھ کے کھڑے ہوں گے سر جھکا کے. انسان بھی آتا ہے, اور انسان جب آتا ہے پہلے آنے کی, انسان جب آتا ہے تو اس کا آنا ایک خاص نوعیت رکھتا ہے, پھر جب آتا ہے اس کا آنا محدود ہوتا ہے اور اس آنے سے اس کا علم بھی محدود ہوتا ہے اور اس کے بعد فنا ہے. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی صفت جو ہے جیسا اللہ تعالیٰ کی شان بلند ویسی صفت بھی بلند ہے. تو آج کے درس میں ایک اور بھی لے لیں, چلو ایک اور لے لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی صفت الرضا والغضب والکراہیہ, اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ غصہ کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نفرت کرتے ہیں. یہ سب صفات جو یہ فعلی صفات ہیں, اللہ تعالیٰ ان سب صفات سے موصوف ہے اپنی جلالت اور عظمت کے مطابق, مخلوق کے راضی ہونے یا غصہ کرنے یا نفرت کرنے سے بالکل مختلف. جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات عالی اور بلند ہے ویسے اللہ تعالیٰ کی یہ صفات بھی بلند ہیں. اس کی دلیل ارشاد باری تعالیٰ ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, کس کے بارے میں ہے؟ صحابہ کرام کے بارے میں. اللہ تعالیٰ ہم پر راضی ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ پر راضی ہیں. سورۃ البینہ آیت نمبر 8, غصے کی دلیل ارشاد باری تعالیٰ ہے ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ وعدہ جہنم وساءت مصیرا. اور یہ سورۃ نساء آیت نمبر 93 ہے, اس سے آسان اور کون سی ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آپ وہ آیت کو یاد کریں, میں یہ اس لیے یہاں پہ بیان کی ہے کہ ایک مسلمان کا قتل کرنا, ایک قتل ہے ایک مسلمان کا, لیکن سزائیں کتنی ہیں ذرا غور کریں. جس نے ایک مومن آدمی کا قتل کیا متعمدن جان بوجھ کے, فجزاؤه جہنم, سب سے پہلے جزا اس کی جہنم. نمبر 2 خالدا فیہا, ہمیشہ ہمیشہ کے رہے گا. وغضب اللہ, اللہ تعالی غضب اس پر نازل ہے. ولعنہ اللہ, اور لعنت بھی اس پر ہے. تو دیکھیں کتنی مشکل الفاظ ہیں. آج مسلمان کیا کرتے ہیں؟ جہاد کے نام پر خودکش حملہ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بھی قتل کر دے, خودکشی کر لیتے ہیں, اور سامنے بیچارے کئی لوگ مر جاتے ہیں. اگر ایک مسلمان کے قتل کے لیے اتنی سخت الفاظ اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں تو جا رہے 10-20-15 جو مر جاتے ہیں یا 30 لوگ, تو ان کے بارے میں کیا خیال ہے کہ ایک بندے کا قتل اتنا سنگین عقاب اور سزا کہ یہ شخص مستحق ہو جاتا ہے. جب اتنی لوگ مرتے ہیں تو یہ بندہ کیا جواب دے گا اپنے رب کو؟ نفرت کی دلیل ارشاد باری تعالیٰ ولیکن کرہ اللہ بعثہم, سورۃ توبہ آیت نمبر 46, لیکن اللہ تعالیٰ نے منافقین کو جہاد میں جانے سے نفرت کیا, کہ اللہ تعالیٰ چاہتا کہ وہ نہ جائیں. یعنی نفرت اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ بھی, ایسے عظیم فریضوں کو انجام دینے کے لیے بھی شامل ہوں, اس لیے وہ نہیں گئے. صحابہ کرام پریشان تھے کہ بعض لوگ جاتے بعض لوگ نہیں جاتے, ہم لوگ تو اپنے گردن کٹانے کے لیے تیار ہیں, یہ بھی تو مسلمان ہیں, یہ کیوں نہیں جاتے؟ جنت سامنے ہی, یہ کیوں نہیں جاتے؟ تو جواب اللہ تعالیٰ نے دیا کرے اللہ ہم بیعت ہوں, مجھے نفرت ہے کہ لوگ جائیں. اور دوسری آیت میں بیان کیا کہ وجہ کیا ہے, کہ اصل میں ایمان نہیں ہے, اگر جاتے تو خود رک جاتے, آپ لوگوں کو پریشان کرتے, یا بھاگ جاتے آپ لوگ پریشان ہوتے. جیسے کہ جنگ احد میں کیا ہوا, عبداللہ بن عبید بن سلو نے کیا کہ 300 لوگ واپس لے گئے کہ نہیں, تو بہتر ہے کہ نہ جاتے کہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک پریکٹیکل مثال بیان کی ہے, میں یہ بات کا واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نفرت کرتے ہونا چاہیے, کیونکہ احد میں بھی انہوں نے دھوکہ دیا اور کافی پریشان ہوئی تم لوگوں کو, تو ان کے گھر سے نکلنا ہی, نہ نکلنا ہی بہتر تھا نکلنے سے. صفت المکر والکید, اللہ تعالیٰ کا مکر کرنا اور قید کرنا, الکید. شاید بارت ہے وَمَكَرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ آیت سورة آل عمران آیت نمبر 54 اور سورة طارق آیت نمبر 16 میں وَأَكِيدُ كَيْدًا اور اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں سے مکر دشمنوں سے اور مکر کرنے والوں سے مکر کرتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے پیارے بندوں سے مکر و فریب اور ان کے لیے مختلف قسم کے جال بچھاتے ہیں اور ان کو دھوکہ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں سے اس طریقے کا برتاؤ کرتا ہے جیسے کہ وہ مومنوں کے ساتھ کرتے ہیں مگر کرنے والوں کے ساتھ اس کے جواب میں مکر کرتے ہیں اور فریب کرنے والوں کے ساتھ ان کے فریب کے جواب میں فریب کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا مکر و فریب کرنا یہ ہے کہ ان کو ڈھیل دیتا ہے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ گناہ کر لیں اور توبہ نہ کر سکیں توبہ کرنے کی کا موقع بھی نہ ملے اور پھر سخت عذاب کا سامنا کرنا پڑے جو سے کہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مکر و فریب انسان کے مکر و فریب سے بالکل مختلف ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بلندی کے مطابق. اور یہ صفتیں جو ہیں یاد رکھیں مکر و فریب کی یہ صفت مقابلہ ہے صفت نقص ہے لیکن یہ اکیلے سے نہیں بیان کریں گے جب بھی بیان کریں گے تو قابل سے دوسری صفت بھی بیان کریں گے یعنی مکر ہے تو ان کے لیے مکر جو مکر کرتے ہیں فریب ان کے ساتھ جو فریبی ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ صفات نفس اللہ تعالیٰ کے جائز نہیں ہے. پہلی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرمایا ہے وہ مکر اللہ. یہ مکر کس کی طرف اضافت نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. تو ہم نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا امن و صدق. دوسری بات یہ ہے کہ مخلوق ناقص سے مکر و فریب کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے مومنوں کو تکلیف دیتا ہے. مکر کا مطلب کیا ہے کہ ایسی چال چلنا کہ مخالف کو تکلیف پہنچے اسے پتہ بھی نہ چلے. مکر کسے کہتے ہیں؟ ایسی چال چلنا کہ دشمن کو تکلیف ہو اور ضرر پہنچے اسے علم بھی نہ ہو اسے کہتے ہیں مکر کہ نہیں؟ یہ اچھا بھی ہو سکتا ہے. کبھی دشمن ہے آپ کا وہ آپ کے لیے سنے گڑا کھودا ہے آپ نے ایسی چال چلی ہے کہ وہ خود اس میں جا کے گرا ہے آپ نے برا کیا. کیا خیال ہے؟ اللہ تعالیٰ جو مکر کرتے مومنوں کے ساتھ لفظ مکر کا استعمال کیا ہے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ اگر تم چال چل سکتے ہو تو رب اس سے عاجز ہے. بات سمجھے ذرا؟ اللہ تعالیٰ عاجز نہیں ہے. یہ بندہ مکر کرتا ہے چال چلتا ہے تاکہ پتہ بھی نہ چلے نہ مومنوں کو اور یہ سمجھتے مومنوں کو رب کو بھی پتہ نہیں کہ ہم چال چل رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی طرف نہیں صفت کہ مومن لوگ مکر کریں گے تمہارے ساتھ نہیں. میں جانتا ہوں تم کیا جال بچھا رہے ہو اور اس جال میں تم خود پھنسنے والے ہو اور پھنس گئے. کیسے؟ اب دیکھیں ابو لہب کو دیکھیں ابو جہل کو دیکھیں. اچھا چھوڑیں یہ پچھلے درس میں ابو لہب کا قصہ بیان کیا تھا. فرعون کو دیکھتے ہیں آج. فرعون کو دیکھیں فرعون نے کیا کیا؟ ہزاروں سال بنی اسرائیل کو عذاب دیا تکلیفیں پہنچائی. اللہ تعالیٰ چاہتا ایک ہی رات میں ایک ہی لمحے میں ملک الموت کو بیچ کے روح نکال لیتا. بات ختم تھی کہ نہیں؟ وہ مکر کرتا رہا اور 600 سال تک بنی اسرائیل کو یعنی بنی اسرائیل جو وہ 600 سال تک غلامی کرتے رہے مصریوں کی غلامی کرتے رہے. جب یہ فرعون آیا اس سے پہلے اور بھی فرعون تھے. فرعون کہتے ہیں مصر کے بادشاہ کا لقب ہے فرعون یہ ایک شخص کا نام نہیں ہے. جب یہ آیا تو اس نے اور سختی کی ان کو اور عذاب میں مبتلا کر دیا. اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دی. مکر کرتے ہو کرتے رہو. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں سے کسی کو نہیں حکم نہیں دیا کہ تم جا کے کنکر بھی مارو. نہیں کسی کو طاقت نہیں دی. آہستہ آہستہ اپنے گھمنڈ میں بڑھتا گیا. آخر تک کیا کہا اس نے جب کوئی روکنے والا نہیں تھا کیا کہا فرعون نے؟ انا ربکم الاعلی. جرت دیکھیں. اب ڈھیل مکر اتنا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل اتنی تھی کہ اس نے ربوبیت کا دعویٰ بھی کر لیا. یہ نہریں میرے تلے بہہ رہی ہیں میں صرف مالک ہی نہ ہوں تمہارا رب رزق کون دیتا ہے تمہیں مصر میں؟ میں ہی تو دیتا ہوں. تو رب بن بیٹھا جھوٹا رب جانتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ النمل میں وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوها. انہوں نے اگرچہ انکار کیا کلمہ توحید کا لیکن اندر سے ان کو ایمان تھا کہ ان کا خالق رب ہے اور اللہ تعالیٰ واحد ہے لا شریک اس کا کوئی بھی شریک نہیں. جانتا تھا فرعون بھی جانتا تھا. بہرحال اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دے اتنا دی فرعون کو تاکہ قیامت کے دن فرعون یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ نے موقع نہیں دیا. یہ مکر تھا. اچھا آخر میں موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. اب بنی اسرائیل کو مصر سے نکالنا ہے, نجات دلانی ہے, عذاب سے نجات دلانی ہے. موسیٰ علیہ السلام کا مشن یہ نہیں تھا کہ فرعون مومن ہو جائے, یاد رکھیں. ہاں دعوت دینی ہے, مانے نہ مانے یہ ضروری نہیں ہے. ضروری کیا ہے؟ بن اسرائیل کو ان کے عذاب سے چھٹکارا دے کے واپس لے کے آؤ. آخر ایسا ہی ہوا. دعوت دی کہ نہیں؟ اذهب الى فرعون انه طغى. ٹھیک ہے, فرعون کے پاس جاؤ, سرکش ہو گیا. فرعون نے جب دیکھا تو اپنے گھمنڈ سے پھر یاد آ گیا, اے موسیٰ تجھے کسی نے پالا, رب بنا بیٹھا ہے نا, میرے گھر میں پرورش کی, رزق میرا کھایا, آج میرے سامنے سینہ تان کے کھڑا ہے اور کہتے تیرا کوئی اور رب ہے. ابھی کچھ اور کہنے والا تھا سزا دینے کے لیے لیکن کہہ نہ سکا. کہہ دیتا سزا موت ہے موسیٰ تیرے لیے. نہیں, اس سے پہلے کہ وہ یہ لفظ کہتا, موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت دی معجزے کی کہ وہ جتنی بھی دربار تھے سب حیران ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ میرے پاس ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو حیران کر دے گی اور آپ کو ماننے پر مجبور کر دے گی. جب یہ سنا, رب بنا بیٹھا تھا نا, اور ہمیشہ بادشاہوں کے دربار بھرے ہوتے ہیں, یاد رکھیں, یہاں پر عنا اور عزت کا مسئلہ ہو جاتا ہے. اب ایک مخالف کہہ رہے میرے پاس ایسی چیز ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے, یعنی تمہارے تجھے حیران کر دے, کبھی تم نے دیکھی نہیں ہے. اب اگر کہتا نہیں اسے لے جاؤ, درباری کیا کہتے؟ کہتے یہ کمزور ہے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے دکھاؤ. یہاں سے اس کا زوال شروع ہوا. فرعون کا زوال اپنی زبان سے, اپنے کیے سے ہوا. ٹھیک ہے, لکڑی کو پھینکا, اژدہا سانپ, بڑا سانپ بن گئی. فرعون پریشان ہوا, واقعی زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھا, ابھی لاٹھی تھی ابھی سانپ بن گئی. تھوڑی دیر کے بعد اتنا ہی نہیں, ہاتھ کو پکڑ میں رکھا, باہر نکالا تو چمکدار نور ہاتھ سے چمکتی گدھے بیوال. شیطان خون میں دوڑتا ہے, وسوسہ کیا. فرعون تو گھبراتا کیوں ہے؟ تیرے 40 جادوگر جو بچپن سے ان کو تعلیم دیا جادو کا, کب کام آئیں گے تیرے؟ تو ٹھیک ہے, یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. اب بات ادا کی ہو گئی, جیت اور ہار کی ہو گئی. دربارے سب کھڑے ہیں, چاہے تو یہ تھا کہ ٹھیک ہے موسیٰ میں نے مار لیا, جان جھوڑ دی. نہیں, رب کا دعویٰ کیا تھا, اللہ نے ڈھیل دی تھی نا, رب کا دعویٰ کیا ہوا تھا, اے موسیٰ یہ جو آپ نے کام کیا ہے تو ہم بھی کر سکتے ہیں, اور میں نہیں, خود تو رب بنا بیٹھا ہے نا, یہ چند لوگ میں بلاؤں گا, 40 جادوگر ہے میرا, تو دیکھیں وہ کیا, یہی کام کر جو آپ نے کیا. ابھی موسیٰ علیہ السلام نے وہ دن چنا جس میں عید اور میلہ ہوتا تھا, تاکہ سارے کے سارے, اب یہاں پہ درباری کے سامنے یہ مجبور ہوا ہے, وہاں سب کے سامنے مجبور ہوگا. وقت متعین ہو گیا. وقت کون سا؟ وحا کا وقت. وحا کہتے ہیں جب سورج ٹھنڈا ہوتا ہے اور روشنی پھیلی ہوئی ہوتی ہے جو آنکھوں کو نہ چپتی ہو, تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ ہو سکتے سورج کی روشنی کی شدت سے ہمیں صاف نظر نہیں آیا یا کوئی دھوکہ تھا. نہیں, یہ بھی عذر ختم ہو گیا. آگے سامنے اب 40 ایک صف میں آگے, موسیٰ علیہ السلام ایک طرف اور ان کا بھائی ہارون علیہ السلام کے پیچھے. اب ذرا غور کریں منظر پہ, 40 لوگ ایک اور ان کے پیچھے. اجازت مانگی, اے موسیٰ پہلے پھینکتے ہو ہم پھینکیں. جادوگر کس کے جادوگر؟ فرعون کے جادوگر ہیں, روبیت کے دعویٰ کرنے والے کے جادوگر ہیں. رسیاں پھینکی, لوگوں کو یوں لگا کہ یہ سانپ ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے انبیاء موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو یوں لگا یہ سانپ ہے. ان کو بھی دیکھیں آنکھوں کا دھوکہ کیسے ہوتا ہے, نبی پر بھی اثر ہوتا ہے. آج لوگ کہتے ہیں جادو کا اثر نہیں ہے, ہوتا ہی نہیں, ہم مانتے نہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے انبیاء علیہ السلام کو جادو کا اثر ہوتا ہے, اور کیا عوام الناس میں نہیں ہوتا کیا؟ یہ قرآن مجید کی آیت ہے, کوئی حدیث بھی نہیں, تاکہ جو منکرین حدیث ہیں وہ کہیں نہیں حدیث کا انکار کرتے ہیں. قرآن مجید کی آیات ہیں, سورۃ القصص میں دیکھیں, سورۃ شعراء میں دیکھیں, سورۃ النمل میں دیکھیں, اور دیگر صورتوں میں تفصیل سے قصہ آیا ہے. بہرحال موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فوجس فی نفسی خیفت موسیٰ, تھوڑا سے پریشان ہوئے. پریشانی اس چیز کی نہیں تھی کہ میں ہار جاؤں گا, نہیں, اللہ تعالیٰ کی تأیید ساتھ ہے. انی معکما اسمع و ارى, جاؤ موسیٰ میں تمہارے ساتھ ہوں, سنتا بھی ہوں دیکھتا بھی ہوں. آپ ہم بیٹے کہتے ہیں جاؤ بیٹا میں تمہارے ساتھ ہوں، میں دیکھ رہا ہوں. پریشان ہوگا کبھی کوئی؟ جتنے بھی بچے لڑنے والے ہوں گے تو پتہ ہے بابا کھڑے پیچھے. اللہ تعالیٰ کا جب یہ حکم ہوا کہ اے موسیٰ ڈرتے کیوں ہیں، انہیں معکم اسمع و ارى، ابھی مصر سے روانہ تھے، تب تسلی ہو گئی. جب اللہ تعالیٰ ساتھ ہے تو پھر کچھ گردن بھی کر دیا تو پھر کوئی پرواہ نہیں، یعنی نصرت میرے ساتھ ہے، بات ختم ہو گئی. بہرحال تو فوج سے بنف سیخی و تموں سے تھوڑی سی گھبراہٹ کیوں ہوئی کہ جو انہوں نے کیا وہی تو میں ہی کروں گا، وہ بھی سانپ یہ بھی سانپ، لوگ کیا کہیں گے؟ دربار میں جو ہے لوگوں کو پتہ نہیں تھا، لوگوں کو جمع اس لیے کیا کہ یہ پتہ چلے کہ میرے پاس اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ہے. اب وہ دیکھ چکے ہیں کہ یہ لاٹھی سانپ بن چکی ہے، اب رسیوں کو انہوں نے سانپ بنا دیا، میں لاٹھی کو سانپ بناؤں گا، دونوں برابر ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فالقیہا یا موسیٰ، دیکھو تو صحیح، دیکھو کیا ہوتا ہے. انبیاء کو علم غیب نہیں آتا، اگر پتہ ہوتا موسیٰ علیہ السلام کو ابھی میں لاٹھی پھینک کر اژدھا بن جائے سب کو کھا جائیں گے تو کبھی پریشانی نہ ہوتی. تو علم غیب نہیں تھا، یہ نہیں تھا کہ اسلمے کے بعد کیا ہونے والا ہے. لیکن ظالموں نے کتنی غلط عقیدہ رکھا ہوا ہے کہ غوث پورے کائنات کو ایسے دیکھتے جیسے کہ ایک انسان اپنے ہاتھ میں چیزوں کو رکھ کے دیکھتا ہو، پوری کائنات کو غوث ایسے دیکھتا ہے. محفوظات دیکھیں یا باقی دیگر کتابیں دیکھیں، یہ عقائد ہیں. انہ اللہ انہ راجع. بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی تو شروع ہو گئی. اب ایک ہاتھ میں رسی، ایک ہاتھ میں لاٹھی، 40 کی تعداد، 80 سانپ، اور ایک لاٹھی 80 سانپوں کو کھا گئی. سبحان اللہ، کیا ہوا؟ 40 کے 40 جو جادوگر سجدے میں گر پڑے، کس کو سجدہ کیا؟ موسیٰ کو کیوں نہیں کیا؟ وہ جانتے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا کام نہیں ہے. کیوں؟ موسیٰ علیہ السلام اگر کر سکتا تو جادو کر سکتا، یہ کر سکتا نا، کیونکہ خود جادوگر تھے، جانتے تھے کہ جادو نہیں ہے یہ، وہ تو اپنے منتر سے ہم نے رسیوں کو سانپ بنایا ہے، یہ حقیقتاً سانپ ہے، یہ لاٹھی نہیں ہے، یہ آنکھ کا دھوکہ نہیں ہے. دلیل کیا ہے؟ کھانا. جو صاحب رسی انہوں نے پھینکی وہ تو ایک یوں آنکھوں کو لگ رہا تھا کہ ہل رہی ہیں، رسی ہے آنکھ کا دھوکے سے ہل رہی ہے، کچھ خاص کھا پی سکتی ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جو کھاتی ہے؟ وہ حقیقت جو ہوتی ہے. تو لاٹھی کی حقیقت کو تبدیل کر کے سانپ بنا لینا یہ جادوگر کے بس کی بات نہیں ہے، یہ اس خالق کا کام ہے جس نے لاٹھی کو لاٹھی بنایا اور سانپ کو سانپ بنایا اور جب چاہا لاٹھی کو سانپ بنا دیا. فرعون اب غصے سے پاگل ہو گیا، کیسے؟ یہ 40 جو تھے، پورا سرمایہ فرعون کا کیا تھا؟ یہ 40 جادوگر تھے، یہ سارے کے سارے مومن ہو گئے، اور ایسے مومن ہو گئے فرعون نے کہا میں تمہیں سولی پہ لٹکا دوں گا، میں تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، یعنی جو سولی پہ چڑھا کے جو بدترین عذاب ہوتا ہے کہ دایاں ہاتھ کاٹنا، نہ مانے بایاں پاؤں کاٹنا، نہ مانے بایاں ہاتھ کاٹنا، نہ مانے دایاں پاؤں کاٹنا، اس طریقے سے ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں، پھر قتل کرتے ہیں، سر پھر قلم کرتے ہیں، یعنی عذاب کی موت. انہوں نے کہا موسیٰ سن لے، چاہے تو ہمارے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، اللہ کی قسم جو ایمان ہمارے دل میں اب موجود ہے گردن بھی اتر جائے، ٹکڑے ٹکڑے بھی ہو جائے، وہ نکل نہیں سکتا. مفسرین فرماتے ہیں پوری تاریخ میں ایک ہی مثال ہے، ایسے لوگ تھے جو صبح کے وقت جہنم میں تھے اور شام سے پہلے جنت میں، جنت کی نہر میں تہر رہے تھے، یہ 40 جادوگر. جادوگر کافر ہے کہ نہیں؟ اور کافر کا ٹھکانہ جہنم میں کہ نہیں؟ صبح جب نیند سے اٹھے، رسیاں جب تیار کی، کیا تھے؟ کافر تھے، جہنم میں تھے، سورج غروب ہونے سے پہلے جنت کی نہر میں تہر رہے تھے، یہ وہ 40 جادوگر. بہرحال اور 9 آیتیں، یعنی 2 یہ 7 اور 9 آیتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرعون موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا فرعون کی طرف. فرعون عاجز ہو گیا، آخر میں کہہ دیا ٹھیک ہے لے جاؤ. جب لے گئے راستے میں، پھر وہی درباری آ گئے، برے ساتھی برے دوست ہمیشہ گردن کٹواتے ہیں، مصیبتوں میں ڈالتے ہیں. فرعون تو نے کیا کیا، خدمت کون کرے گا ہماری؟ 600 سال سے ایک ہمارے ایک ریت رواج ہے، ہم نے کبھی پانی کا گلاس منہ میں، کبھی پانی گلاس میں ڈالا نہیں، یہی تو تھے ہمارے غلام، ہم سارا کام کرتے تھے، یہ کھیتی باڑی کون کرے گا، یہ کام کرے گا، وہ کام کون کرے گا؟ فرعون کو کوسنا شروع کیا. فرعون نے کیا کیا؟ ایک ہی راستہ تھا. تب زبان چلی ہلاکت کا پہلا راستہ. اب دیکھیں جسم سے نکلے اور پوری فوج تیار کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرعون خود نہیں آیا, محل چھوڑ کے کون موت کی طرف آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے نکالا اس کو اپنے گھر سے تاکہ وہ اپنی موت کی طرف آئے, اور ایسے ہی ہوا, اپنے گھر سے نکلا. یہ کہتے ہیں دیکھ مکر کی بات ہو رہی ہے. فرعون نے کتنا بڑا مکر کیا. اللہ تعالیٰ کا مکر دیکھے. اللہ تعالیٰ نے وہ چال نہیں, یعنی چال فرعون نے بھی چلی, 600 سال تک ذلیل ہوتے رہے جتنے بھی مومن تھے بنی اسرائیل کے. اللہ تعالیٰ کی چال کیا تھی؟ اے فرعون تو جو کچھ کر رہا ہے تم کر لو, تمہاری موت اسی پانی میں ہوگی جس کے بارے میں تو نے کہا کہ میرے تلے یہ نہریں چل رہی ہیں. اگر تو رب ہے تو اپنے آپ کو بچا کے دکھا, چال ہے کہ نہیں؟ فرعون جب گیا پورے اپنے شان و شوکت اور پورے فوجوں کی طاقت کے ساتھ, بنی اسرائیل شروع سے کمزور تھے, جس نے کبھی پتھر نہ اٹھایا ہو اس نے کہاں تلوار اٹھانی ہے, کہاں بھاگے؟ اے موسیٰ پیچھے بھی ہلاکت ہے, فرعون آ گئے, دیکھو لشکر تو دیکھو, فرعون کی طاقت تو دیکھو, اور ہمیں کہاں لے کے جا رہے ہو؟ آگے سمندر ہے, آگے بھی موت ہے. بنی اسرائیل ہمیشہ مشہور ہیں کہ بد کلامی میں سب سے آگے ہیں. اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی یا رسول اللہ کے نام سے نہیں پکارا. دیکھے قرآن اٹھا کے آپ کیا کہتے ہیں, اے موسیٰ اے موسیٰ. بد اخلاقی ہمیشہ سے, ان کو اخلاق, ان کو ادب اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نہیں تھا. بہرحال یا موسیٰ ان لمدرکون, اے موسیٰ اب ہم پکڑے گئے, اب ہم مارے گئے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ چار لفظ, کلا ان معی ربی سیہدینی. ہرگز نہیں, مارے نہیں گئے ہم, میرے ساتھ میرا رب ہے, مجھے کوئی نہ کوئی راستہ دکھائے گا. ایمان کی انتہا دیکھیے, یہ ہوتا ہے ایمان. ارے موت سامنے ہے, ادھر بھی موت ہے ادھر بھی موت ہے, وہ کون سا راستہ ہے جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پتہ نہیں ہے, دیکھیں علم غیب نہیں ہے, کہہ دیتے پریشان, ڈاٹھی میرے ہاتھ میں پریشان کیوں ہوتے ہو, ابھی میں اس سمندر خشک کر دیتا ہوں. لیکن علم غیب نہیں ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو, علم غیب ہوتا تو کہہ دیتے, بھی پریشان کیوں ہوتے ہو, لاٹھی تو میرے پاس ہے, ابھی سانپ بنی تھی, ابھی پانی کو خشک کر کے دکھاتا ہوں. لیکن ہرگز نہیں, طاقت اس لاٹھی میں نہیں ہے, طاقت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس نہیں ہے. وہ رب ذو الجلال سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے, جب چاہے لاٹھی سانپ بن جائے, اور جب چاہے اسی لاٹھی سے پانی کو خشک کر کے راستہ بنا دے, جب چاہے اسی لاٹھی سے پتھر کے مار کے نہریں اور چشمے نکال دے پتھر سے. اور یہی ہوا, اللہ تعالیٰ نے حکم دیا, اے موسیٰ فوراً, اے موسیٰ اس لاٹھی کو پانی بھی مارو. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی پہ لاٹھی کو صرف ٹچ کیا پانی سے, اس وقت پانی جو ہے دونوں طرف کھلتا ہوا, لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, کپو دل آگو, ایسے دو راستے بن گئے, ایک راستہ بن گیا اور ایسے سمندر کے جو لہریں تھی, پانی کی جو دریا کی لہریں تھی وہ اب دیواروں کی طرح پہاڑوں کی طرح دونوں طرف ایسے کھڑی ہو گئی. اب پانی آ رہا ہے اور ایسے آ کے واپس جا رہا ہے, ادھر کا پانی آ رہا ہے ادھر واپس جا رہا ہے, اب یہاں پہ پانی نہیں آ رہا, راستہ خشک, طریقاً یبسن خشک راستہ, دیکھیں یبسن یعنی کیچڑ نہیں, کوئی کوئی پھسلے. جب اللہ تعالیٰ کی تائید آتی ہے, نصرت آتی ہے تو پھر ایسے آتی ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا, جاؤ پہلے شخص سے لے کے آخری کتے اور بکری تک بھی جو ان کے جانور تھے وہ بھی جب پار ہو گئے نکل گئے. اچھا فرعون نے پیچھے جب دیکھا کہ وہ جا رہے ہیں, گھوڑے پہ سوار تھا فرعون, اب آگے بڑھا, دیکھا اب اتنی عظیم نظارہ قوم برداشت کر سکتا ہے. فرعون نے بھی کہا تھا کہ یہ نہر میرے قبضے میں ہے, اب جو جان چکا ہے کہ میرے قبضے میں نہیں ہے, یہ اس رب کے قبضے میں ہے, جب چاہے چلا دے, جب چاہے روک کے پہاڑ بنا دے. اب گھوڑا رک گیا, پھر وہی برے دوست فرعون رک کیوں گئے, اور پیچھے والے نے تھوڑے سے گھوڑے کو ٹچ کیا ایسے, اللہ تعالیٰ نے گھوڑے کو حکم دیا, اے گھوڑا کود جا. گھوڑے نے کودنا تھا پوری فوج پیچھے فرعون کے, اب واپس جا سکتا ہے؟ عزت اور انا کہاں جائے گی, ابھی تو رب بنے ہوئے تھے, آپ کو اپنے آپ کو بچا دوں. فرعون کو یقین ہو گیا اب میں آ چکا ہوں, اب واپس نہیں جا سکتا ہوں. ایک ہی راستہ تھا, کیا تھا؟ کہ جلدی سے گھوڑے کو دوڑاؤں تاکہ نکل تو سکوں. بڑی سپیڈ سے گھوڑے کو دوڑایا, ایسے دوڑایا, اسے نظر آ رہا تھا کہ آخری بکری بھی نکل رہی ہے. جو ہی بکری نکلی, اللہ تعالیٰ حکم دیا پانے کو, اب مل جا. پھر ہم دیکھتے ہی رہ گئے اور پانی کی دونوں جو رات جو پہاڑ تھے, اب پانی کا پہاڑ کسی چیز پہ گرے تو کیا بچتا ہے اس کا, دونوں پہاڑے سے گر گئے. اب پھر ہم دیکھ رہا ہے پانی اس کے اوپر آ رہا ہے, کچھ نہ کر سکا. ایک روایت میں آیا ہے کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام, نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام مجھے خبر دی کہ جب فرعون غرق ہو رہا تھا تو میں وہاں پہ ساتھ کھڑا ہوا تھا, اور میں اپنے پروں سے فرعون کے منہ میں پانی ڈال رہا تھا, یہ مردود کہیں کلمہ نہ پڑھ لے, اگر اس نے کلمہ پڑھ لیا تو یہ بچ جائے گا. تو اپنے پروں سے پانی ڈال رہا تھا, لیکن کہاں چلتی جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کی. آخر میں کیا کہا فرعون نے, آمنت برب ہارون موسیٰ, بنی اسرائیل کے رب پہ اور موسیٰ ہارون کے رب پہ میں ایمان لے کے آیا. اگرچہ جبریل علیہ السلام نے چاہا کہ کلمہ نہ پڑے, اب جبریل علیہ السلام کو بھی عیب غیب نہیں, جانتے ہیں کیسے اللہ تعالی موت کے وقت توبہ قبول نہیں کرتے. جبریل علیہ السلام پانی کیوں ڈال رہے ہیں, ہو سکتا ہے توبہ کر لے, توبہ کی اس نے, بس ہم یہ کہ نہیں, جب علیہ السلام کو یہ علم نہیں تھا کہ موت کے وقت توبہ قبول نہیں ہوتی, اسے پانی ڈال رہے تھے. اچھا جب علیہ السلام کا سکون فیکون بھی نہیں ہے کہ چاہتے تو وہ کلمہ کبھی نہ پڑھ سکتے. نمبر تین, جو اللہ تعالیٰ چاہتے وہی ہوتا ہے, کیونکہ جب روح حلق میں پہنچی اور توبہ کی تو توبہ قبول نہیں ہوئی, لیکن عبرت کے لیے اے فرعون تیری جسم کو ایسے رکھیں گے, عبرت کے لیے آج بھی رکھا ہے فرعون, کہاں تھا وہ تخت پر بادشاہ بیٹھا ہوا اپنے انا اور گھمنڈ میں, اور کہاں وہ آج ایک مسخرہ بن گیا ہے, لوگ جاگتے ہیں, بچے جا جا کے ایسے اشارے کر کے جا کے ہنستے ہیں, ارے دیکھو اس شکل کیسے سڑی ہوئی ہے, دیکھا آپ نے کبھی مصر میوزیم میں آپ جائیں تو یہ تصویریں دکھاتے ہیں, تصویر بھی میرے پاس اس وقت نہیں ہے, میرے پاس کسی نے نیٹ کے ذریعے بھیجی تھی, سڑا ہوا چہرہ, سڑا ہوا بدن, سوکھا ہوا لکڑی کی طرح, کہاں وہ شان شوکت اور تخت اور بادشاہت کہ مکھی بھی نہیں بیٹھ سکتی تھی, اور کہاں کہ آج ایک شیشے کے تابوت میں رکھا ہوا ہے اور چھوٹے بچے بھی ہنستے اشارہ کر کے دیکھو سڑا ہوا سڑی ہوئی لاش پڑی ہے. سبحان اللہ, جس نے ربوبیت کا دعویٰ کیا اس کے انجام ہوا, تا قیامت لوگ دیکھ لیں اپنے آنکھوں سے, سنی سنائی نہیں ہے, اب لوگ آنکھوں سے بھی دیکھیں لیکن پھر بھی لوگ غافل ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی چال ہے کہ اس بندے کو ڈھیل دینا, جو چال اس نے چلی ہے وہ اپنے گڑے میں خود گرے جا کے. تو یہ صفت نقص تب ہے اگر ہم بیان کریں کہ اللہ تعالیٰ مکر کرتا ہے, اللہ تعالیٰ ماکر نعوذ باللہ جائز نہیں ہے, اللہ تعالیٰ ماکر نام بھی جائز نہیں ہے, اللہ تعالیٰ مکر کرتا ہے مکر کرنے والوں کے ساتھ, اللہ تعالیٰ فریب کرتا ہے فروبیوں کے ساتھ. بات واضح ہوئی؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں ہماری ذریت کو سب مسلمانوں کو شرک بدعات اور خرافات سے نجات عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین, صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.